إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں اور ایک انسان کو اچھا یا برا بنانے والی چیز اس میں موجود صفات اور اس کے اعمال ہوتے ہیں اور صفات پیدا ہوتی ہیں اعمال کے نتیجے میں اسی لیے حدیث میں ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے تو عمل کی تکرار سے اوصاف اور صفات پیدا ہوتی ہیں ایک کام کو آدمی بار بار جب کرتا ہے تو وہ صفت جو اس کام کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے وہ صفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے ایک آدمی جب بار بار صبر کرتا ہے تو اس کے مزاج میں صبر آ جاتا ہے ایک آدمی بار بار جب صدقات کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عادی ہو جاتا ہے سخاوت کا لہذا فعل سے صفت پیدا ہوتی ہے اور صفات افعال میں مددگار ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں ایک وہ صفات ہیں جو عبدیت والی ہیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والی ہیں اللہ سے دعا کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے دوسری وہ صفات ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خلا میں نہیں رکھا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے اور دنیا میں رہ کر اس کو اپنا تعلق اللہ سے بھی صحیح کرنا ہے اور بندوں سے بھی صحیح کرنا ہے بندوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سارے بندوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں ہر آدمی الگ ہے پھر دنیا چھوٹی ہے تنگ ہے یہاں پر چیزیں کم ہیں انسان کی صلاحیتیں علم کے اعتبار سے جذبات کے اعتبار سے کمیاں بھی اس میں ہیں بہت ساری باتیں اس کو معلوم نہیں ہوتی ہیں بہت سارے جذبات اس کے ایسے ہیں جو اس کو بے قابو کر دیتے ہیں ایک کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے ایک کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جیسے دوسرے کے لیے وہ چیز تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور یہیں سے کانفلکٹ یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں باہمی دوریاں پیدا ہوتی ہیں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور تناؤ اور اس طرح کی جتنی بھی منفی چیزیں ہیں وہ ایک انسان کی زندگی میں اور سماج میں پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہبری کا بھی انتظام کیا اور انسان کے مزاج کو اس کی سائیکالوجی کو اس کے جینے کے انداز کو اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ یعلم من خلق اللہ تعالیٰ فرماتا کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری ان تمام احوال میں حالات میں کرے گا اور اللہ نے کی ہے انہی اوصاف میں سے اور انہی کیفیات اور صفات میں سے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ غصے کی صفت ہے سبھی کو غصہ آتا ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے اس لیے کہ غصہ کیا ہے اپنے دل کے جیسا جب نہیں ہوتا ہے اور انسان کو کوئی چیز سخت ناپسند ہوتی ہے تو آدمی کو اس پر غصہ آتا ہے غصہ خود بری چیز نہیں ہے اس لیے کہ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان کو سمجھ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے برا ہے تو کتنا برا ہے بہت برا ہے اس پہ غصہ آتا ہے لہذا غصہ بری چیز نہیں ہے لیکن غصے میں آ کر ایک انسان جو حرکتیں کرتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے، نقصانات کرتا ہے، وہ برا ہے. کبھی یہ نقصان دنیوی ہوتا ہے، کبھی یہ نقصان دینی ہوتا ہے، کبھی یہ نقصان اپنی ذات کا ہوتا ہے، کبھی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. لہذا غصے کے تعلق سے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے غصے کو قابو کرنا جانے. جیسے جانور ہوتا ہے، جانور کو قابو میں کیا جاتا ہے، اگر بے قابو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا سفر دشوار ہو جائے. لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں غصے کی صفت دی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اگر چاہے، اگر وہ کوشش کرے تو اپنے غصے کو قابو کرے. اور غصے کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. دنیا میں قتل و غارت گری، توڑ پھوڑ، جھگڑے اور تعلقات کی خرابی، طلاق اور نہ جانے کتنے معاملات زندگی کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. بہت سارے فیصلے انسان زندگی میں غصے کی حالت میں جب لیتا ہے تو پہلے تو اس حال میں غصہ ہوتا ہے اور فیصلہ لیتا ہے، اور بعد میں تو جب فیصلے پر سوچتا ہے تو پھر اپنے اوپر غصہ ہوتا ہے، تو غصہ پھر غصہ. دوسروں پہ غصہ ہو کر کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، اور بعد میں جب اس کا نقصان ہوتا ہے تو اپنے پر غصہ ہوتا ہے، کیوں ایسا کیا میں نے. کتنے طلاق کرنے والے، طلاق دینے والے بعد میں کس پہ غصہ ہوتے ہیں؟ اپنے آپ پر. تو بیوی پہ غصہ ہو کے بیوی کو طلاق دے دیا، بعد میں اپنا ہی سر پکڑ کے بیٹھا، میں کتنا نادان بیوقوف تھا، میں نے اپنے آپ بیوی کو طلاق دے دیا، کیوں کیا میں نے ایسا. لہذا ایک انسان غصے کے وقت میں بہت سارے ایسے اقدامات کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. اب حل کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے اس اعتبار سے کہ اپنے اندر سے غصہ نکال دیں. غصہ ریئیکشن ہے. جیسے آدمی دھوپ میں چلے پسینہ آتا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. آدمی کو وہ چیز پیاس لگے گی اس کو، تو جو اوصاف اللہ نے پیدا کیے انسان میں، آدمی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن آدمی اس کو قابو میں کرنے کی مشق کر سکتا ہے، اور یہی ہم کو کرنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے غصہ ختم کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم ہم کو دیا کہ ہم غصے کو قابو میں کریں. جب غصہ ہونا ہے تب ہوں، اور جب ہم کو نہیں ظاہر کرنا ہے غصہ، اس کو قابو میں رکھیں، اس کے موقع پر اس کو ظاہر کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے لیکن آپ بے قابو نہیں ہوتے تھے. جہاں ایک انسان کی اصلاح کے لیے نرمی ضروری ہے، وہاں نرمی بہتر ہے، اور جہاں کبھی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈانٹا جائے، غصے کا اظہار کیا جائے تاکہ ایک انسان کو احساس ہو کہ میری غلطی بڑی ہے. لہذا غصہ ایک اعتبار سے اس بات کا اظہار ہے کہ کسی کی غلطی بڑی ہے، وہ ہونا بھی ضروری ہے، غصے کا آنا بھی ضروری ہے. یہ غیرت کی علامت ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے نزدیک کچھ چیزیں بہت سخت بری ہوتی ہیں. غصہ یہ بتاتا ہے کہ اس آدمی کے نزدیک کون سی چیزیں جو بہت زیادہ بری مانی جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ ان کو آتا ہے لیکن غصہ پی جاتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں. یہ نہیں کہا غصہ ان کو نہیں آتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ غصہ آتا ہے لیکن غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یعنی لوگوں سے جب غلطی ہوتی ہے ان کو غصہ آتا ہے لیکن وہ غصہ اتارتے نہیں ہیں، بلکہ غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور یہ بھلائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من جرعت اعظم اجرا عند اللہ من جرعت غیظ کرمھا عبد ابتغاء وجه اللہ، کوئی بھی گھونٹ جرعہ، کوئی بھی گھونٹ اللہ کے نزدیک ایسا اجر والا نہیں ہے جیسے وہ گھونٹ جو آدمی غصے کے وقت پی جاتا ہے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر جب آدمی غصہ پی جاتا ہے تو اس کا یہ پی جانا، اس کا یہ گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ بندہ غصہ پی جائے، غصے کو قابو میں رکھے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ غصے میں آپے سے باہر ہو جائے۔ اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں؟ اس لیے کہ جس دن بھی انسان غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس دن کی شروعات میں جب یہ ہو جائے، اس دن کے خاتمے پر اس کو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، شرمندگی ہوتی ہے، برا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو مجرم سے بڑا مجرم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں بے قابو ہو جانا انسان سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہذا اسلام انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی آدمی اس پر سوار ہوا اور اس کے سٹیرنگ کو چھوڑ دے، بائک چلا رہا ہے گاڑی کے ہینڈل کو چھوڑ دے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ لہذا آدمی کو غصے میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اسلام میں کیا تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں، کیسے ہم غصے کو قابو کریں۔ غصے کا یہ جو جنگلی جانور ہمارے اندر ہوتا ہے، جو غصے میں باہر آ جاتا ہے، اس جانور کو کیسے ہم لوگ قابو میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں یہ جانور انہیں کو دبوچ لے، انہیں کو ہلاک کر دے۔ بعض اوقات آدمی غصے میں اپنوں ہی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لہذا غصہ ایک جنگلی جانور کی طرح ہے جو انسان کے اندر سے باہر نکلتا ہے جب وہ کسی چیز پر ناراض ہوتا ہے، اور جو سامنے ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا غصے کو قابو کرنا ضروری ہے، کیسے قابو کیا جائے؟ نمبر ایک، غصے کو قابو کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی غصے میں اٹھائے ہوئے قدم کے نتائج پر نگاہ رکھے۔ اور ظاہر بات ہے اس کی شروعات ہوتی ہے سوچنے سے، اور غصے کے وقت میں اصل میں انسان کا سوچنا وہ انجن ہی بند ہو جاتا ہے۔ غصے کے وقت میں اکثر انسان کی سوچ صحیح نہیں ہو پاتی ہے، غصے میں انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے جو بہت بڑا شرابی ہو اور بہت شراب پیا ہوا ہو، اس کو کھڑے ہونے کے لیے کہیں، وہ لڑکھڑاتا ہے، اس کا بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ غصے کے وقت میں آدمی کا سائیکولوجیکل، اس کا ذہنی بیلنس نہیں ہوتا ہے، وہ اعتدال کے ساتھ قدم نہیں اٹھا پاتا ہے، اس کے اندر انصاف کی بجائے ظلم کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا غصے کے وقت میں ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نتائج پر نگاہ رکھے کہ میں اگر اس وقت میں اپنا غصہ اتارتا ہوں کیا ہوگا، اور نتیجہ اکثر انسان کے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایک انسان، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا، اگر آدمی نتیجے پر نگاہ رکھے تو اس کے عمل میں اصلاح پیدا ہو جاتی ہے۔ غصے کے وقت میں آدمی جب کچھ بول دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، ظاہر بات ہے کسی نہ کسی انسان پر غصہ نکالے گا، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، کبھی ماں باپ ہیں۔ آدمی جب غصہ نکالتا ہے تو لازمی طور پر غصے میں آدمی زبان سے سخت بات بولتا ہے، اور سخت بات تیر کی طرح دل میں جا کے چبھ جاتی ہے، اور جس سے آپ سخت بات کرتے ہیں اس پر غصہ نکالتے ہیں، وہ انسان جب اس بات کو سنتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے آپ کے لیے اس کے دل میں محبت کم ہوتی ہے، بلکہ کبھی نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا غصے میں ایک انسان یاد رکھے کہ اگر میں اس پر غصہ اتاروں تو کیا ہوگا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ غصہ اتارنے سے اس کو احساس ہوگا کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اور فلاں میرا مالک ہے، یا میرا باس، یا میرے استاد، یا میرے والدین ہیں، کوئی بھی ہے، بھائی ہے، اب وہ غصہ اتار رہا ہے، اب یہ سوچے گا کہ ہاں میری غلطی ہے، اگر اس کو احساس ہوتا ہے غصے سے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ غصے میں جب آپ کسی کی صلاح کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے زیادہ آپ کے غصے پر دھیان دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرا انسلٹ کر رہے ہیں، مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں مجھ کو ڈانٹنے والے؟ یہ میرا باس ہے، میرا مالک، میرا مالک اللہ ہے، یہ کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا ہے؟ والدین ہیں، ان کی بھی تو غلطیاں ہیں، اولاد بھی ایسا سوچتی ہے۔ لہذا جب کسی کو آپ ڈانٹیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غصے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر نتیجہ اچھا نکلے گا ٹھیک، اگر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو غصے کے اور باقی ساری چیزیں آئیں گی، مثال کے طور پر توڑ پھوڑ کرنا اور یہ کرنا، مثال کے طور پر غصہ آ گیا، ہاتھ میں جو تھا اس کو پھینک دیا، توڑ دیا، تو آدمی اس وقت تو نہیں سوچا، اگر سوچتا میں ایسا اگر کروں تو آدمی نہیں کرتا ایسا، کیوں؟ اس لیے کہ نقصان ہوا، کسی کو مار دیا، بعد میں پولیس کیس بنا، پولیس اسٹیشن جانا پڑا، بے عزتی بھی ہوئی، معافی بھی مانگنی پڑی اور بھرپائی بھی کرنی پڑی۔ تو نتائج پر جب ایک انسان نگاہ رکھتا ہے تو اس وقت غصے پر قابو پانا آسان ہوتا ہے کہ اگر میں نے غصہ اتار دیا تو بہت نقصان ہوگا۔ جب نقصان کا ڈر انسان کو ہوتا ہے آدمی کنٹرول کر لیتا ہے، جیسے گاڑی چلا رہا ہے آدمی اور گاڑی چلاتے وقت میں جی چاہے کہ دیوار سے ٹکرا جائے لیکن سوچے کیا ہوگا، فریکچر ہو جائے گا، 4 مہینے دواخانے میں رہے گا، معلوم نہیں کیا ہوگا، آدمی رک جاتا ہے، بچا کے چلاتا ہے۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ غصے کے نتائج پر نگاہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو، آپ کی نرمی آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہے، یہ آپ کے بس کی بات بھی نہیں تھی، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صفت دی ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے۔ لن تلہم میں اضافت ہے، یعنی اشارہ ہے اللہ کی طرف، آپ نرم بنا دیے گئے ہو، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ جو آدمی نرم مزاج ہو، اللہ کی طرف سے جس کو نرمی دی گئی، جس گھر کی بھلائی اللہ چاہتا ہے اس میں لوگوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ تو فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اب اس پر غور کریں، فرمایا کہ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ سخت زبان ہوتے، فظا غليظ القلب سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولك، لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں۔ سخت زبان اور سخت دل لوگوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور سخت زبان اکثر سخت دل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ دل میں جب سختی ہوتی ہے تو آدمی کی زبان آدمی دوسروں کے جذبات کا احساس نہیں رکھتا ہے کہ میں اگر فلاں شخص کو ایسا کہوں اس کو کیا لگے گا، اس کا دل دکھے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ آدمی بعض اوقات نہیں سوچ پاتا، کیوں؟ اس کا دل اتنا حساس نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ نے کیا فرمایا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، چھٹ جاتے، آپ کو چھوڑ دیتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ یہ کیجئے کہ آپ ان کی، آپ کو غصہ آئے، اگر ظاہر بات ہے کہ غصہ آئے گا، غلطیوں کی وجہ سے غصہ آئے گا، تو اللہ نے کہا معاف کر دو ان کو، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگو۔ اتنی جامع آیت ہے، اور آگے بھی اللہ نے کہا وشورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو، یہ اجتماعی امور میں اللہ نے کہا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، پہلی بات اللہ نے بتلائی کہ کسی انسان کو نرم مزاجی کا ملنا اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور نرم مزاجی لوگوں کو قریب کرتی ہے۔ آپ جانور کو بھی دیکھیے، جھڑکیں گے دور جائے گا، پیار کریں بلی بھی قریب آئے گی۔ ایک انسان میں جب نرمی ہوتی ہے لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اور جب سختی آ جاتی ہے، غصے کا اظہار وہ کرنے لگتا ہے، لوگ چڑچڑا پن اس کا دیکھ کر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے دور ہوں؟ ایک انسان ناراض ہو کے دور چلا جائے، ایک غلطی کی وجہ سے دور گیا، آپ کو منانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، آپ کو منانے میں کتنا زمانہ نکل جاتا ہے۔ لہذا کیوں ایک انسان ایسی غلطی کرے کہ جس کی بھرپائی کئی گنا زیادہ کرنی پڑے؟ کیوں ایسا جملہ بول دے کسی کو کہ اس کا دل ٹوٹ کے وہ چلا جائے ناراض ہو کے، پھر آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑی، آپ کو بعد میں معافی مانگنا پڑے، کیوں ایسا کرے آدمی؟ تو جب بھی آپ کو غصہ آئے پہلی مرتبہ میں، آپ سوچیں اب اگر میں کچھ بول دیتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا، وہ پورا سوچے آدمی آگے کیا ہوگا، تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ گھر کو آنا چھوڑ دے گا، وہ فلاں نکاح میں بھی نہیں آئے گا، یہ نہیں کرے گا، ختم، پھر اس کو منانا پڑے گا۔ تو کیوں ایک انسان کیوں، دیکھیے دنیا کی چیز غصے میں آ کے توڑ دیا کچھ، یہ نقصان بڑا نہیں ہے، غصے میں آ کے موبائل پھوڑ دیا ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن تعلقات، انسان کے اپنے تعلقات، یہ بڑی چیز ہے۔ اور اکثر غصے میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں۔ لہذا پہلی چیز یاد رکھیں کہ نتائج پر آدمی غور کرے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ سختی سے لوگ دور ہوتے ہیں، چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ آپ سوچیے اللہ نے کس کے بارے میں کہا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر آپ بھی سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگ آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نرمی، خاص طور سے دائی کے لیے، دین کی دعوت دینے والا معلم، اس کے لیے نرمی ضروری ہے۔ کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، موقع پر ہے، موقع پر ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی سخت بنا لے، ہٹلر بنا رہے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، لوگوں کے درمیان، ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو نمبر ایک نرمی، اور نتائج پر غور کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو غصہ پی جانے کے اجر پر نگاہ۔ ایک آدمی بعض اوقات سوچتا ہے میں کیوں برداشت کروں، میں کیوں غصہ پی جاؤں، غلطی اس کی ہے، اس کو ڈانٹنا پڑے گا۔ ایک آدمی یہ بھی سمجھے کہ اللہ کے نزدیک غصہ پی جانا کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اجر اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ اجر اس کی نگاہ میں ہو، مثلا ایک آدمی سے کہا جائے اس وقت اگر میٹنگ میں باس تجھ کو ڈانٹ رہا ہے، اگر تو نے بس اتنا برداشت کر لیا تیری پروموشن ہو جائے گی، اور آج تیری تنخواہ 20,000-50,000 ہے، کل تیری تنخواہ 1,00,000-2,00,000 ہو جائے گی۔ اگر یقیناً کسی کو معلوم ہو جائے وہ برداشت کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس برداشت کرنے میں، غصہ پی جانے میں کیا فائدہ ہونے والا اس کی نگاہ میں ہے۔ اگر مصیبت میں اجر انسان کی نگاہ میں ہو تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اگر مصیبت میں اجر انسان کی نگاہ، اجر انسان کی نگاہ میں ہو کہ کیا اجر اس پر ہے، تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک ماں کے لیے حمل کی تکلیف آسان ہوتی ہے، کیوں؟ اس کی نگاہ میں پھول جیسا بچہ ہوتا ہے، وہ برداشت کر لیتی ہے، کیوں؟ میری گود میں بچہ آئے گا۔ وہ جو خوشی ہوتی ہے، وہ جو حاصل ہوتا ہے، اس حاصل کی وجہ سے اس 9 مہینے کی تکلیف اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ماں باپ جو محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے، پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وہ سامنے ہوتا ہے، تو ان کے لیے وہ ساری محنت آسان ہو جاتی ہے، آپ زندگی کو دیکھ لیں۔ لہذا ایک انسان کی نگاہ جیسے اجر سے ہٹ جاتی ہے، عمل مشکل ہو جاتا ہے، صبر مشکل ہو جاتا ہے، برداشت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بھی آپ کو غصہ آئے، آپ غصہ برداشت کرنے کے اجر پر نگاہ رکھیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ، ما یمنعنی من غضب اللہ، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے مجھ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے ناراض ہو، اللہ مجھ پر غصہ ہو، اس سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے ایک ہی بات کہی، آپ نے کہا لا تغضب، تو بھی غصہ مت ہو۔ آپ سوچیے اتنی جامع حدیث ہے یہ، اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ کہا کہ اللہ کے غصے سے میں کیسے بچوں؟ تو دوسروں کو اپنے غصے سے بچا، اگر دوسرے سے غلطی ہوتی ہے تو اس پر غصہ ہو رہا ہے، تیرے سے غلطی ہوتی ہے نا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو بھی تو چاہ رہا نا کہ اللہ تیرے پر غصہ نہ ہو، تو اللہ کو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر غصہ نہ ہو، تیری غلطی کیا کر دے؟ معاف کر دے، تو بھی دوسرے پر غصہ مت ہو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کسی اور کیا ہو سکتا ہے. لہذا بندہ جیسا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، اللہ کے ہاں جزا جو ہوتی ہے وہ عمل کے مشابہ ہوتی ہے، اس کے عمل کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. آپ تقریباً گناہ کی سزاؤں میں بھی دیکھیں یا نیکیوں کی جزا میں دیکھیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے غصے سے دوسروں کو بچائے تو وہ اللہ کے غصے سے بچ سکتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ ہوا. تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر دعا میں، ہر سورۃ الفاتحہ میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگنا چاہیے. تو یہ کیسے ملے گا؟ جب آدمی دوسروں کو اپنے غصے سے بچائے گا. پھر اللہ کی محبت کا حصول، جیسے آپ نے آیت اس سے پہلے سنی، اللہ نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ محسنین ہیں. غصہ پی کر معاف کر جانے والے کون ہیں؟ یہ محسنین ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یعنی جو انسان غصہ پی جائے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کا محبوب ہونے کا راستہ ہے کہ ایک انسان غصے پر قابو پائے، غصہ پی جائے. اور ایک روایت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، من کف غضبہ، جو اپنا غصہ روک لیتا ہے، اپنا غصہ قابو کر، اس پر قابو پاتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے. اور یقین مانیے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کی زبان غلط چلتی ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ بعد میں خود ہی اس پر شرمندہ ہوتا ہے. تو غصے میں آدمی اپنے عیوب ظاہر کرتا ہے، گالی دے دیا، کسی پر بہتان باندھ دیا، کسی کو ایسے بات بول دیا کہ جو اس کی یعنی واقعی دل میں بھی نہیں تھی، تیرے سے برا کوئی نہیں دنیا میں، بول دیا، توڑ پھوڑ کر دیا، سب کچھ کپڑے پھاڑ لیا، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کیا. بعد میں جب سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ حرکتیں ایسی کیا اس نے. لیکن غصہ قابو اس پر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے جو عیوب ہیں، ہر انسان میں عیب ہے، ہم میں سے کون ہے جو عیب سے پاک ہے؟ ہم میں سے ہر ایک عیب والا ہے، لیکن وہ عیب انسان کا چھپا رہتا ہے. جیسے غصے میں آدمی آتا ہے، اپنے سارے عیوب لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ خود اپنی فضیحت کا ذریعہ بنتا ہے، اپنی بے عزتی وہ خود کر لیتا ہے. لہذا ایک انسان یہ یاد رکھے کہ اگر میں نے غصہ قابو کر لیا تو میرے عیوب چھپے رہیں گے، نہیں میرے عیوب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، میں لوگوں کی نگاہ سے گر جاؤں گا. اور عزت کی حفاظت کرنا بھی دین ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کی مجھ کو پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو لوگوں کی پرواہ نہ کرے، نبی کو بھی لوگوں کی پرواہ کرنی پڑتی ہے. آپ جا رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کے، دو آدمی پیچھے سے جا رہے ہیں، سر 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 نکل گئے، کہا ادھر آؤ رکو، یہ میری بیوی ہے. کہا سبحان اللہ. کہا ہاں، میں ڈرا کہیں شیطان تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے، یہ میری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت کو لے کے نہیں جا رہا ہوں میں. نبی کو بھی صفائی دینی پڑتی ہے. کیوں؟ شیطان لوگوں کے دل دور کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. لہذا یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنا غصہ قابو کر لے، غصے پر قابو پا جائے، اللہ اس کی ستر کو، اس کے چھپانے کی چیزوں کو چھپائے رکھتا ہے. اور ومن کف غیظا، اور جو اپنے غصے کو پی جائے، ولو شاء ان یمضیہ امضا، کہ اگر وہ چاہتا تو غصے پر عمل کر بھی لیتا، اگر وہ چاہتا غصہ اتارنا چاہتا غصہ اتار دیتا، اگر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی کا ڈر نہیں تھا اس کو. مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنی بڑی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے، رضا مندی سے بھر دے گا، وہ اللہ سے راضی رہے گا قیامت کے دن، اللہ اتنا دے گا اس کو. اور جب سب پریشان ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ڈرے ہوں گے، خوف میں غم میں ہوں گے، اس وقت میں اس کے دل کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ سے راضی، ایک دم مطمئن ہوگا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنے غصے کو قابو میں لیا. تو یہ ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج میں اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے، یہ بہت ہی عمدہ حدیث ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ غصے سے ایک انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے غصے پر قابو پا کر، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کے دن اتنی ہولناک گھڑیوں میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رضا ڈال دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، سکون اس کے دل کو ملے گا. اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کے سامنے اکرام، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، ایک آدمی اپنا غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر قادر ہے کہ غصہ اتارے، کسی پر غصہ ہو جائے، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا، ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا، حتی یخیر اللہ من الحور العین ما شاء، اور اس کو اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جو بیوی چاہے اختیار کر لے. دنیا کی خواتین تو ہوں گی وہاں پہ، اور آدمی کی اپنی بیوی اگر دیندار تھی، مسلمان تھی، ایمان والی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوگی، لیکن وہاں ایک بیوی نہیں ہوگی، وہاں کئی بیویاں ہوں گی، کیونکہ انسان کے مزاج میں یہ ہے، مرد کے مزاج میں ہے، عورت کے مزاج میں یہ نہیں ہے. کوئی آدمی نہ سوچے پھر عورتوں کا کیا ہوگا، عورت کے مزاج میں حیا ہے، عورت کے مزاج میں وفاداری ہے، اور وہ ایک ہی شوہر کے ساتھ مطمئن رہے. مرد میں وہ چیز نہیں ہے، مرد میں ایک سے زیادہ بیویوں کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آخرت میں ویسا ہی انتظام اس کے لیے کیا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور دنیا کا نظام آپ دیکھیں، صدیوں سے اسلامی دور ہو یا اس کے پہلے کا دور ہو، یہی چلتا آیا ہے. یہ تاریخی شاہد ہے، تاریخی دلیل ہے کہ انسان ایسا ہی ہے. عورتوں میں آپ کو یہ چیز دکھائی نہیں دے گی کہ ایک عورت ہے کئی شوہر اس کے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہوگا. اکا دکا کہیں بے حیائی کا نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ ایکسپشنز ہے. لیکن زمانے بھر سے آپ بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا. چاہے نبیوں کا حال دیکھیں، یہی بات آپ کو ملے گی. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اس کو اختیار دے گا، یہ اس کا اکرام ہوگا کہ تو نے اپنی آزادی چھوڑی اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ تجھ کو آج اختیار دے گا کہ تو آج اپنے لیے جو بیوی چاہے انتخاب اس کا کر. یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے غصے کو قابو پانے کے لیے اجر کیا ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول، مجھ کو ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جو یدخلنی الجنہ، مجھ کو جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا، لا تغضب فلک الجنہ، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت اتار لوگوں کے اوپر، غصہ مت کر، اور تیرے لیے جنت ہے، ولک الجنہ. تو معلوم ہوا کہ غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے. علماء نے کہا یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اس لیے کہ انسان کا بگاڑ، انسان کی بغاوت، انسان کی حدوں کو پار کرنا، اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑنا، اکثر اس میں غصہ ہوتا ہے. کئی گناہ غصے سے جنم لیتے ہیں، کئی گناہ انسان کے غصے سے جنم لیتے ہیں. ابلیس کو بھی غصہ آیا، آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، حسد پیدا ہوا اور بغاوت اس نے کی ہے، تو پسند نہیں کرتا تھا. اسی لیے غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے. غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے، اور انسان سے غلط کام کرواتا ہے. تو غصے میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اور بہت بڑے غلط کام کر بیٹھتا ہے. لہذا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے. تو جنت اگر پانا ہے زندگی میں ایک اصول آدمی بنا لے کہ جب اس کو غصہ آئے گا میں اس کو شریعت کے مطابق اظہار اس کا کروں گا، غصہ مٹے گا نہیں، غصے کا اظہار میں شریعت کے تابع ہو کر کروں گا، اور جہاں اظہار نہ کرنا ہو وہاں نہیں بھی کروں گا۔ یہ اصول اگر آدمی بنا لے یہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور یہ تقویٰ کی اصل ہے، یہ تقویٰ کی اصل ہے کہ اپنی چاہتوں کو شریعت کے تابع کر دینا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ ہوئی دوسری چیز۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی چیز نتائج اور عواقب پر نگاہ رکھنا، غصے کے نقصانات ذہن میں رکھنا غصے کو قابو کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر دو، غصے کو پی جانے پر اجر کیا ہے، اس اجر کو دیکھنا تاکہ غصہ برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ جب اجر سامنے ہوتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، غصے پر قابو پانے کو کمزوری کی بجائے قوت کی علامت سمجھنا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، کب تک برداشت کریں، برداشت کمزور لوگ کرتے ہیں، میں کوئی کمزور نہیں ہوں۔ تو غصہ پی جانا، صبر کرنا، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا، برداشت کرنا یہ کمزوروں کا کام ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جتنے نبی ہوتے ہیں سب صبر والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ پی جانا، غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ اصل بہادری ہے، یہ اصل بہادری ہے۔ کون بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کا ماہر ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان اور بہادر اور طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے کشتی میں۔ سرع مسارع یہ کشتی کو کہتے ہیں، ریسلنگ کو کہتے ہیں، کہ پہلوان اور بہادر اور طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے، اصل شدید طاقتور وہ ہیں جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ تو اصل طاقتور کون ہے، غصے کے وقت میں جو اپنے پر قابو رکھ سکتا ہے۔ سامنے والا الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہے اور یہ چپ ہے، ایک دم سن رہا ہے بات کو، یہ طاقت کا اظہار ہے۔ بے قابو ہو جانا طاقت نہیں، یہ کمزوری ہے۔ جب آپ کسی انسان کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کر دیتے ہو، آپ اپنی کمزوری اس کو بتاتے ہو۔ اچھا اس چیز سے آپ کو غصہ آتا ہے کیا، آپ جا رہے ہیں پیچھے سے کوئی آپ کو سیٹی مارے، اب آپ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کون ہے، ہو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اوباش قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے بستی کے، کوئی پیچھے سے آپ کو کچھ بول رہا ہے اور آپ غصہ دکھا رہے ہیں، آپ کا مذاق بن جائے گا۔ آپ مڑ کے جاؤ گے اور اس کے بعد سب ہنسنے لگے، لیکن آپ چپ چاپ چلے جاؤ گے، ایک وقت کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہیں، اس آدمی کو چھیڑنا آسان نہیں ہے، یہ آدمی اپنا مالک خود ہے، اس آدمی کا غصہ مالک نہیں ہے، یہ غصے کا مالک ہے۔ یاد رکھیے میری بات کو۔ یا تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا مالک ان کا غصہ ہے، کہ جب غصہ آ جاتا ہے باس تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ غصے کے جو حکم سرکار، تو یہ غصے کی یہ مانتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ وہ غصے کا مالک ہے، غصہ آتا ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے، غصہ آتا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے، اس کے قدموں میں، غصہ اس سے پوچھ کے ظاہر ہوتا ہے، حکم ہے صاحب کچھ کروں، نہیں بیٹھو، تو غصہ کیا ہے، اس کا غلام ہے۔ تو یا تو آپ غصے کے غلام ہیں یا تو غصہ آپ کا غلام ہے، آپ کے لیے چوائس ہے آپ کو کیا بننا ہے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ غصہ ہمارا غلام ہونا چاہیے، جب چاہیں گے ہم غصے میں آئیں گے، جب چاہیں گے نہیں آئیں گے، ہم اظہار اس کا کریں گے یا نہیں کریں گے ہماری مرضی، ہاں طبعاً غصہ آئے گا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم غصے کو اس کی لگام چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ ہم چاہیں گے نہیں۔ یہ آدمی طاقت والا ہے، یہ آدمی کمانڈر ہے، یہ آدمی اس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، جب چاہے حکم دے۔ لہذا طاقت یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی غصے میں آ کے توڑ تڑاک کچھ بھی کرنا شروع کر دے، طاقتور آدمی وہ ہے کہ جو غصے میں بھی سوچ سمجھ کے اقدام کرے، اور یہی نبیوں کی صفت ہوتی ہے، یہی نبیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایوہ الناس یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں اس کی بات مت ماننا، یہ تم کو لات اور عزا سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہارے بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، سر پہ مٹی ڈال رہا ہے. آپ کے سر پہ کوئی مٹی ڈالے گا آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیسے اٹھاتا ہوگا ڈالتا ہوگا نا. آپ سین منظر سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں آگے اور وہ آپ کے سر پر کیا کر رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے. اور کہتے ہیں وما يلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑتے بھی نہیں تھے، آپ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے تھے، یعنی یہ طاقت اس کو دے. ایک دن آیا کہ ابو جہل کا کیا ہوا آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنا پاسبل نہیں تھا کسی کے لیے. یہی اخلاق ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا بٹن دبا دے، بھائی آپ کا بٹن اویلیبل ہے سب کے لیے، جو بھی آیا دبا دیا، آپ غصے میں آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے غصے کے خود مالک ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو دنیا میں کوئی بھی آدمی ناکام کر سکتا ہے جس کو جس کا غصہ لوگوں کو معلوم ہو، لیکن جو آدمی اپنے غصے کا مالک ہو لوگ اس کو ناکام نہیں کر سکتے. لہذا یہ اصول یاد رکھیں کہ غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں ہے بلکہ بہت بڑی طاقت ہے. غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں، اگر کمزوری ہوتی تو آپ بتاتے. آپ نے کیا فرمایا، اصل طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے. تو معلوم یہ ہوا کہ غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. شیطان دل میں ڈالتا ہے ڈر گیا تو، صبر کر رہا کا مطلب کیا ہے، ڈر گیا. تو آدمی میں نہیں ڈرا ثابت کرنے کے لیے وہ غلطیاں کرتا ہے. ایک گالی سن کے نہیں چپ بیٹھا، پٹائی کے بعد چپ بیٹھنا پڑتا ہے. کوئی گنڈا ہے مثلا، اب اس نے کچھ چھیڑ دیا، گالی دے دیا، کچھ بول دیا، مذاق اڑایا، اب اس کے دل میں غیرت جاگی، اب اس نے کیا کیا، ٹھہرو ذرا دیکھتا ہوں، جا کے دیکھا، اس نے دو چار گھونسے لگایا، اب اس کے بعد چپ چاپ گھر کو آیا نا. تو چھوٹی مصیبت کی بجائے کیا ہو گئی، بڑی مصیبت. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں اگر غصہ پی جاؤں تو ایک کمزوری مجھ کو بھی اظہار کرنا چاہیے. نہیں، زندگی میں جنگ کا اصول یہ ہے کہ ہر جنگ لڑی نہیں جاتی ہے. جنگ کا اصول کیا ہے، ہمیشہ لڑنا، سامنے والا لڑو لڑو، ایسا آدمی پاگل ہے، ایسا آدمی پاگل ہے جو ہر جنگ لڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ نہیں لڑی. آپ نے کیا کیا، آپ نے خندق کھدوائی خندق میں، کیوں نہیں لڑنا ہم، وہ آئیں گے اسی سے رک جائیں گے، نہیں. آپ نے حدیبیہ میں صلح کی، نہیں لڑنا ہم. معلوم یہ ہوا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جب اس کو لڑنا ہو تب لڑتا ہے، جب سامنے والا لڑنے کے لیے کہتا ہے لڑے، وہ عقل مند آدمی نہیں ہے. ورنہ ہم بہادر کیسے ہوتے ہیں، بہادر آدمی کو دماغ نہ ہو تو یہ آدمی خطرناک ہے. اصل بہادری کیا ہے، بہادری اس کی عقل کے تابع ہونا چاہیے. یہ اسلام سکھاتا ہے. دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو پائے. تو یہ اصول زندگی کا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. بعض اوقات انسان کیا سمجھتا ہے، بدلہ لینا چاہیے، نہیں کچل دینا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، نہیں تو دیکھو وہ بہادر ہو جائے گا، میں کمزور ثابت ہو جاؤں گا، میری عزت کم ہوگی اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو، اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میری عزت کم ہو جائے گی. یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے معاف کرنے سے. عفو میں، عفو کے معنی کیا ہے، عفو میں اور مغفرت میں فرق ہے. عفو کے معنی ہوتے ہیں سزا نہ دینا، درگزر کرنا. عفو سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے عفو مغفرت نہیں ہے. مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے اور اپنی طرف سے اس سے ناراضگی ختم کر دے. یاد رکھیں اس کو، مغفرت کیا ہے، ناراضگی ختم کرنا اور سزا نہ دینا. لیکن عفو یہ نہیں ہے، عفو میں ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو لیکن پھر بھی سزا نہ دے. اسی لیے کہا کہ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, وہ بہت ساری برائیوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کرتا ہے, مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے, سزا نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ناراض ہو کے بھی سزا نہیں دیتا ہے. تو عفو کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی سزا نہ دے, چاہے دل میں ناراضگی ہو, بھائی کسی نے آپ کا دل دکھایا, کسی نے آپ کی جائیداد ہڑپی, کسی نے کچھ کیا, بھلے آپ کے دل میں ناراضگی ہے, آپ نے سزا نہیں دی, تو سزا نہ دینے سے, معاف کر دینے سے ایک انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے. بدلہ لینے والا ذلیل ہوتا ہے اور معاف کرنے والا آدمی عزت پاتا ہے. تو حدیث ہم کو بتلا رہی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہوگی, معاف کرنے سے تمہاری عزت بڑھے گی. لوگوں کے نزدیک بڑھے نہ بڑھے, اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے, اور جس کو اللہ عزت دے اس سے عزت کوئی چھین سکتا ہے نہیں. تو یہ حدیث مسلم کی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی اور صبر کمزوری نہیں ہے, ذلت نہیں ہے, بلکہ عزت اور طاقت ہے, عزت اور طاقت ہے. نمبر چار, غصے کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے غصہ آ سکتا ہے, جتنا غور کرتا جاتا ہے اتنا غصہ بڑھتا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی مثلا اس نے کچھ آپ سے کہا, اب آپ اسی کو کریزنے لگے, ایسا کیوں کہا اس نے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا, وہ کیوں ہنسا, اس نے ایسا کیوں, آپ سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں. انسان کی فطرت ہے کہ اس کا غصہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے, بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ آدمی پھٹ پڑتا ہے. تو ایک آدمی نظر انداز کر دے, کچھ چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں, آدمی اس پر دھیان نہ دے آگے نکل جائے تو اس کو غصہ نہیں آتا ہے, لیکن ایک چیز اسی میں غور کرتا رہے تو آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا اعراض جس کو آپ کہتے ہیں, نظر انداز کرنا کہتے ہیں, یہ بھی زندگی کا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. سورہ القصص میں آیت نمبر 55 میں بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا طریقہ بتلایا ہے, کیا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ گھٹیا پن کو سنتے ہیں, کوئی گھٹیا بات, کچھ بدتمیزی بد اخلاقی گالی گلوج اس طرح کی چیزیں, لغو جس کو آپ کہیں, لغویات بے فائدہ چیزیں, لیکن لغو گھٹیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر, بد اخلاقی کی باتیں جب اس کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اعرض عنہ, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, کوئی آپ کو کاہن کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, اب ہر ایک سے الجھیں گے عزت اپنی کم ہوگی. ہر راستے چلتے آدمی سے الجھنا آدمی کی عزت کم کرتا ہے. تو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے, جب وہ بے حیائی کی باتیں بدتمیزی کی باتیں سنتے ہیں, ہر ایک سے الجھتے نہیں ہیں, کیا کرتے ہیں, اعرض عنہ, اس کو نظر انداز کرتے ہیں, نہیں سنا ایسا بول کے نکل جاتے ہیں, اور بات کرنے کا موقع آ ہی جائے, مجبور ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں, لنا اعمالنا وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. کیا مطلب, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی تہمتیں باندھ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو, تم بددین ہو گئے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تم گھٹیا ہو, تم کو عقل نہیں, جاہل ہو, بولنے والا کچھ بھی بول سکتا ہے. اب اس کو غصہ آئے گا, لیکن کیا کہتے ہیں, ایک تو یہ کہ اوائڈ کرتے ہیں, اس سے مقابلہ آرائی نہیں کرتے ہیں, دو اور یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا عمل ہے, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے, جو تم کر رہے ہو تمہارے نزدیک صحیح ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اور ہمارے عمل کا انجام ہم کو دیکھنا ہے, تمہارے عمل کا انجام تم کو دیکھنا ہے. بھئی ہمارے عمل کی سزا تم کو تو نہیں ہوگی نا, اگر ہم غلط ہیں تو تم کو تو سزا نہیں ہوگی, اور تمہارا معاملہ تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ہم میں سے ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے, ٹھیک ہے ہم غلط ہیں تو ہم کو جواب دینا پڑے گا, تم غلط تم کو جواب دینا پڑے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم, ہم تو بس اللہ سے تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں, سلامتی چاہتے ہیں, کاش کہ تم گمراہی سے سلامت ہو جاؤ, بد اخلاقی سے سلامت ہو جاؤ اور نتیجے میں آخرت میں اللہ کی پکڑ سے سلامت رہو. ہم تو تمہارے لیے برا نہیں چاہتے, خیر خواہی, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلین کا طریقہ نہیں چاہتے. جیسے جاہل جس راستے پر چلتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ تم سے الجھ کے, بدتمیزی کر کے, گالی گلوچ کر کے اور بے حیائی کر کے ہم ویسا کریں جیسا جاہل لوگ کرتے ہیں. تو ہم جہالت والی حرکتیں نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے ہم سلامتی کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے اس میں کتنی سمجھداری ہے کہ نمبر ایک, اعراض کرنا, نظر انداز کرنا. دوسرا یہ کہ اگر واقعی بات کرنی پڑے کہ بھائی جو ٹھیک ہے تمہارے حساب سے تم چلو, ہمارے حساب سے ہم, اور ہم تو تمہارا بھلائی چاہتے ہیں, ہم تمہارے لیے برا نہیں چاہتے ہیں, اور ہم بدتمیزی کر کے یا تمہارے مقابلے میں کچھ غلط کام کر کے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی جیسا جاہل لوگ کرتے ہیں ہم بھی ویسا کریں, ہم نہیں چاہتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے دینا جہالت ہے, ہم نہیں چاہتے ایسا کریں. بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دینا علم کا تقاضا نہیں ہے, سمجھداری کا تقاضا نہیں, جہالت ہی ہے. لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے. اتنی انڈرسٹینڈنگ ایک انسان میں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ اعراض. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ بدتمیزی سنتے ہیں اعراض کرتے ہیں, اس سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ بہت سارے جھگڑے ختم کر سکتے ہو اگر اس کو اوائڈ کر دو. اس لیے کہ آپ راستے سے جا رہے ہو, کوئی آدمی آپ کو کوئی فقرہ کسے, کچھ آپ کے خلاف کچھ بولے, آپ نے سنا ہو, آپ کو برا لگ رہا, ظاہر بات ہے برا لگے گا, لیکن آپ نکل گئے. ایک بار ہوا, دو بار ہوا, تین بار ہوا, دس بار ہوا, وہ آدمی بولنا چھوڑ دے گا, لوگوں میں وہ خود مذاق بنائے گا, یہ تو تیری طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے. وہیں لوگ کیا بولیں گے, تو کتنا اس کو کب تک کرے گا, تیری کوئی ویلیو اس کے نزدیک نہیں ہے, وہ تیرے طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے, تو اس کو گنتا بھی نہیں ہے, تو کتنا بولتا ہے اس کو تیری کوئی قیمت نہیں ہے, اس لیے تیری بات پر دھیان ہی نہیں دیتا, یہ بولنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو برا لگتا ہے, پھر وہ بار بار کرتا ہے. کیوں؟ اس کو مزہ آتا ہے اس میں. اس کو بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں میں آدمی کو بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی نہیں کرنا چاہیے. غصہ پی جانا چاہیے, اوائڈ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا, کامیابی کا سفر رک جائے گا. بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ راستے میں کوئی ایسا مل جاتا ہے جس سے وہ الجھ پڑتے ہیں اور ان کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے. جو کامیابی کی ٹرین ان کی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے, وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. زندگی کا ایک اصول یہ ہے. آپ گاڑی چلا رہے بھائی, آپ گاڑی چلا رہے, سامنے سے گدھا آیا, آپ کیا کریں گے؟ ٹکرائیں گے اس سے؟ کیوں آیا؟ پوچھیں گے اتر کے کیوں رہے, کچھ کام ہے کہ نہیں بیچ میں آتا, کریں گے آپ؟ نہیں. آپ کیا کریں؟ رکیں گے, اوائڈ کریں گے اس کو, جائیں گے, ٹکرائیں گے نہیں اس سے, اپنی گاڑی بازو سے نکالیں گے. گڑا ہے, آپ جا رہے گاڑی چلا رہے, سامنے گڑا آیا, کود جائیں گے؟ نہیں, سائڈ سے نکل جائیں گے. زندگی میں سائڈ سے نکل جانا یہ بہت بڑا اصول ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. چاہے معاملہ پڑوسی پڑوسی کا ہو, ساس بہو کا ہو, کالج والے دوستوں کا ہو, یا اسی طرح سے کمپنی میں جاب میں کام کرنے والوں کا ہو, معاشرے میں لوگوں کا ہو, آدمی جب تک کہ اوائڈ کرنا نہیں سیکھتا ہے وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہر چیز سے الجھنا بے وقوفی ہے, ہر چیز سے الجھنا بے وقوفی ہے, یہ سمجھداری نہیں ہے. اوائڈ کر کے نکل جائے تاکہ یہ وہیں رہے. ایک آدمی گڑے میں ہے اور آپ کو چیلنج کر رہا, آ ادھر نیچے لڑنے کے لیے, آپ اتریں گے گڑے میں, وہ بھی گڑے میں, آپ بھی گڑے میں, ہوا نا, کیا نکلا آپ کا, فائدہ کیا ہوا؟ لیکن آپ نے کہا اچھا بیٹھو ادھر, میں جا رہا, میرا کام ہے میرا. آپ نے کیا کیا؟ اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا, آپ نکل گئے وہ گڑھے میں اور آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے. لہذا ہر چیلنج کو قبول کرنا بے وقوفی ہے. تو آدمی اوائڈ کرنا بھی زندگی میں سیکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا ہے, فاصدع بما تؤمر, جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. فاصدع امانت ہے, پہنچائیے. واعرض عن المشرکین, اور یہ جو مشرکین آپ کے دشمن, آپ کے مخالفین ہیں, آپ کی دعوت میں خلل پیدا کرتے ہیں, آپ ان کو اوائڈ کیجیے. کیوں؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا مذاق اڑانے والے آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں، آپ کچھ مت کرو ہم کریں گے۔ دائی کو، ایک اچھے انسان کو زندگی میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آیت مظلوم کے لیے سکون ہے، دائی کے لیے بہت بڑی آیت ہے یہ، تو تیرا کام کر۔ دیکھیں اتنی بڑی آیت ہے، اگر یہ سمجھانا شروع کرو پورا درس ختم ہو جائے گا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آرڈر اوپر سے آپ کو آیا ہے نا، آپ وہ کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، دعوتی ذمہ داری اس میں لگے رہو، ان کو چھوڑو جو آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو مشرکین ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر الزامات لگاتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، آپ کی دعوت میں آپ کی پیٹھ پر اوجڑیاں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، آپ ان کو اوائڈ کرو، ان سے الجھو مت۔ کیوں؟ آپ کچھ مت کرو، ہم ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ آپ مت کرو، آپ چھوڑ دو ان کو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، ہم کافی ہیں ان کے لیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دائی کو چاہیے کہ دعوت دین کے اعتبار سے جب اس کے لیے مسائل پیدا ہوں، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، کسی گاؤں دیہات میں بیچارہ اکیلا کام کر رہا ہے، لوگ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ستاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، وہ ان کو اللہ کے حوالے کرے اور اپنے کام پہ دھیان دے۔ یہ زندگی کا بنیادی اصول ہے دعوت میں۔ اگر یہ اصول آپ فالو نہیں کرتے، آپ شروع اچھے کریں گے، آپ دوسرے کاموں میں ایسے لگ جائیں گے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اپنا کام کرتا رہے، تیرا مذاق اڑانے والے چھوڑ ان کو، ان کے پیچھے مت پڑ، اوائڈ کر ان کو، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ہر دائی کے لیے اصول ہے۔ تو غصہ نہ ہو، قابو کریں اپنے غصے کو، اپنے قابو میں رکھیں، اور یہ بھی سوچیں ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گا، اس کو میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ آدمی کو کہیں نہ کہیں سکون تو لگتا ہے، تو آدمی کیا کرے، میں نے اللہ کے حوالے کیا تھا، اس لگتا ہے ہاں اللہ کچھ کرے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 اور 95 ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، غصے کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام، زبان بند۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ غصے میں انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے۔ غصے میں کیا ہوتا ہے، انسان کیا بولا معلوم ہی نہیں ہوتا، اگر ریکارڈنگ کر کے اس کو ہی سنائیں گے، آپ غصے میں یہ پھول بکھیر رہے تھے، بولے گا ڈیلیٹ کرو پہلے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پسند نہیں آتا ہے۔ غصے میں نکلے ہوئے الفاظ، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، جیسے بیوی سے کہے گا تجھ سے زیادہ مجھ کو دنیا میں کوئی نفرت کے لائق نہیں دکھتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اللہ کا بندہ، نہ جانے کیا کیا مٹھائیاں لے کے آتا ہے روزانہ گھر پہ، دکان پہ سوچتا رہتا کیا لے کے جاؤں بیوی کے لیے، لیکن غصے میں جب آئے گا تیرے سے منحوس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تب یعنی بولتا ایسی باتیں ہیں جو اس کے دل میں ہوتی نہیں ہے، جھوٹ۔ دوسرے، یہ ظلم، آدمی غصے میں کیا کرتا ہے، ظلم کی بات کرتا ہے، جیسے بیوی شور سے کہے ہاں جب سے آئی ہوں ایک دن سکا نہیں گزرا، ہاں کھا پی کے موٹی ہو گئی اتنا، اور سب کچھ لی زیورات کپڑے وپڑے سب لی، بےچارا پھٹے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، اور کیا بول رہی ہے، جب سے نکاح کر کے گھر میں آؤں ایک دن سکا نہیں ملا مجھ کو، ہے ایسا، کتنے دن سکے گئے۔ جھوٹ، ظلم، ناشکری، عدم اعتراف، غصے میں آدمی نہ جانے کیا بولتا ہے، کوئی اس کا اصول ہوتا ہے نہیں، الٹا الٹا غلط غلط، سب جو بھی بولنے کا سب بول دیتا ہوگا، تو جو فری ٹائم میں بولنے نہیں ملتا ہے غصے میں بول دیتا آدمی۔ تو غصے میں آدمی جھوٹ اور ظلم کی گفتگو کرتا ہے، لہذا ایسے وقت میں تھوڑا بند کر دیں شٹر آدمی، بند تو یہ فائدے کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھلا رکھے گا منہ تو گاربیج ہی باہر آئے گا، ایسی چیز باہر آئے گی جو نہیں آنا چاہیے، ایسی چیز آئے گی باہر جس سے دل ٹوٹیں گے، ذلیل ہوں گے لوگ، تعلقات خراب ہوں گے، ظلم ہوگا، اللہ کے نزدیک گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ زمانے تک تو اس پر احسان کرتا رہے، اور اگر تجھ سے کوئی کمی ہو جائے تو کیا کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، تم سے مجھ کو کبھی خیر دیکھنے کی یعنی موقع ہی نہیں آیا، کبھی زندگی میں بھلائی نہیں دی، جیسے میں نے کہا کبھی سکھ نصیب نہیں ہوا۔ تو ایک غلطی کی وجہ سے ساری چیزوں کو ختم کر دینا یہ غصے میں ہی ہوتا ہے. ماں باپ سے اولاد, اولاد سے ماں باپ, ایسی اولاد نہیں پیدا ہوتی تو اچھا تھا. اولاد کیا کہہ رہی ہے, یہ گھر میں نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. ماں باپ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا. تب میں پیدا ہوا آپ مر جاتے تو اچھا تھا, دودھ کون پلاتا ہے اس کو بھائی, کہاں کچھ بھی بولتا آدمی غصے. لہذا غصے میں آدمی کیا کرے, نمبر ایک چپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا غَضَبَ غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, تم میں سے جب غصہ آئے وہ چپ ہو جائے. سمپل انسٹرکشن کہ جب تم میں سے کسی کو, جب آپ دیکھیے آدمی کے سسٹم میں جب وائرس آ جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں, وہ پورا سسٹم بند کر دیتے ہیں. کیوں, پورا ٹرانزیکشن غلط ہو جائیں گے. وائرس آ گیا سسٹم کے اندر, وہ ٹرانزیکشن بند کر دیتے ہیں, پورا سسٹم بند کر دیتے ہیں. تو آدمی کا جو سسٹم ہے اب وائرس آیا, اس میں غصہ آیا کا مطلب گڑبڑ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. زبان بند, اب کچھ بولنا نہیں, آؤٹ پٹ کچھ نہیں, باتیں نہیں ہوں گی. ابھی جب ٹھنڈا ذہن ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گی گاڑی, تب بات کریں گے. لہذا ایک آدمی کو, یہ مسند احمد کی روایت ہے, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ چپ ہو جائے. بعد میں بولے جو بولنا ہے اس کو, لیکن بعد میں بولنا بہت سوچ سمجھ کے, سنبھل کے ہوگا. اب بولے گا سنبھل کے بات نہیں نکلے گی, اور اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا. کتنے لوگ ہیں سو میں سے جو یہ سوچیں کہ میں نے جو باتیں غصے میں کی وہ صحیح تھیں, کتنے لوگ ہیں؟ ہم میں سے اکثر غلطی کرتے ہیں, ایک بات صحیح بولے گا تو ایک غلط بھی بولے گا. تو کیوں غلط بولے آدمی؟ لہذا آدمی چپ ہو جائے, ابھی نہیں بعد میں بول سکتا نا. بھئی ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے, کوئی اس کو سلام کرے, جواب دے سکتا ہے ضروری ہے اس وقت میں, نہیں دے سکتا ہے, نہیں دینا چاہیے. فارغ ہو جائے آرام سے, اس کے بعد میں آ کے وعلیکم السلام, یہ سنت ہے. تو کوئی آدمی آپ کو کچھ بول دیا, آپ کو بہت غصہ آیا, آپ چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ وہ جگہ وہ وقت بولنے کا نہیں ہے. آپ غصہ جانے دیں, آپ حدث سے پاک ہو جائیں, اس کے بعد آپ کیا کریں, آپ اس کا جواب دیں, دیکھو تم نے ایسا ایسا کہا, صحیح بات نہیں ہے, ایسا ایسا ہونا چاہیے. تو آپ غصہ ٹلنے دیں, غصہ ٹل جانے کے بعد آپ بات کریں. یہ حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سالم ابن میمون الخواص کہتے ہیں اذا نتقصفیہ فلا تجبہ, اذا نتقصفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت. کہتے ہیں روضۃ العقلاء میں ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے, کہتے ہیں کہ اذا نتقصفیہ فلا تجبہ, جب بے وقوف سفیہ نادان تجھ سے بات کرے, یعنی بدتمیزی کرے, ایسی بات کرے جو جہالت کی ہے اور بری بات ہے, تو جواب فوراً اس کا مت دے. فلا تجب ہو تو خیر من اجابتہ السکوت, اس کے جواب دینے سے بہتر یہ کہ تو چپ ہو جائے. جہالت کا جواب جہالت سے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ سمجھداری. تو غصہ آئے آدمی چپ ہو جائے, یہ عقل مندی انسان کی ہے. نمبر چھ, حالت بدل دینا. حالت بدل دینا, جیسے آپ اس کمرے میں ہیں, باہر چلے جائیں, جھگڑا ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں لیٹ جائیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس, تم میں سے کوئی آدمی غصے میں ہو, اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع, اگر بیٹھ جانے پر غصہ ٹل جاتا ہے, چلا جاتا ہے تو ٹھیک, ورنہ لیٹ جائے. اب بھی غصہ ہے, بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے. اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد ابن حبان نے روایت کیا ہے. کیا حکمت ہے اس میں؟ علماء نے کہا کہ مان لو دو آدمی کھڑے ہیں اور غصہ ہو جاتا ہے, کھڑا ہوا آدمی زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے. بیٹھا ہوا آدمی کا ڈیمیج کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ کے لڑ سکتا آدمی, بہت مشکل ہے. لیکن کھڑا آدمی غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹھتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے. مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا, ایک دم غصہ آ گیا لوگوں کو, تو کیا ہو جاتے ہیں لوگ؟ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے. تو غصہ آیا, کھڑا ہے نا, بیٹھ جا. کیوں؟ اس میں جھگڑے کی فضا نہیں بنے گی اور مار پیٹ کے چانسز کم ہو گئے. اور بیٹھ کے بھی چانسز ہوتے ہیں اٹھا کے کچھ پھینک کے مارے, تو اگر بیٹھ کے بھی غصہ نہیں جاتا ہے لیٹ جائے. اب لیٹنے والا آدمی کس کو ڈیمیج کر سکتا ہے سوائے اپنے, لیٹ کے کسی کو آدمی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بہت کم ہو جاتا ہے, چانسز کم ہے, یہ حکمت اس میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ غصہ آ جائے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا تو لیٹ جائے, یعنی حالت تبدیل کرنا جس سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے امکانات کم ہو جائے. یزید ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور بہت عمدہ بات انہوں نے کہی, اس کو یاد رکھیں خاص طور سے شوہر بیوی کے معاملے میں, انما غضبی فی نعلی, انما غضبی فی نعلی, میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے, میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے. فَإِذَا سَمِعْتُمَا أَكْرَهُ أَخَذْتُهُمَا وَمَشَيْتُ, جب میں ایسی بات سنتا ہوں جس سے مجھے غصہ آئے میں اپنی جوتیاں اٹھاتا ہوں نکل جاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ غصہ آتا ہے وہیں کھڑے ہو کے اور لڑتا ہے؟ نہیں, بلکہ کیا کرتا ہوں, جوتیاں لیا پہنا نکل گیا اپنا. یعنی مثلا گھر میں تو میں ہوگی بھائی بھائی کی یا بیوی شوہر کی, اب کیا کرے آدمی, وہیں بیٹھ کے لڑے گا معاملہ دور تک جائے گا, ہو سکتا ہے اس کی مار پیٹ کرے, ہو سکتا ہے طلاق دے, ہو سکتا ہے کچھ توڑ پھوڑ کرے, ہو سکتا ہے شور شرابہ کرے, گالی گلوچ کرے, بازو کے لوگ جمع ہو گئے اس کو سمجھا رہے, معاملہ خراب ہو جائے گا, اور بھی عزت جائے گی, ایک چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. جوتیاں اٹھائی پہنی, چپ چاپ باہر گیا, دوست کے ساتھ چائے وا پیا, ادھر ادھر گھوما, تھوڑا آیا, کچھ کیک ویک لے کر آیا گھر پہ, کچھ مٹھائی لے کر آیا, بیوی کو بھی کھلایا, جانے میں ہو گیا ختم. چانسز نہیں ہوتا بھی ایسا, وقتی غصہ ہوتا ہے باہر جا کے سوچتا ہے جانے دے بیچاری اچھی ہے, میں نے اس کو تکلیف دیا, اس وجہ سے غصہ آتی, بچوں کو سنبھالتی ہے, کام کرتی, اتنا سب کچھ, کتنی محنت کرتی ہے, کنگھی چوٹی کا بھی ٹائم نہیں ملتا میری وجہ سے, اتنا سب کرتی, اگر وہ نہیں ہوتی تو میں آفس کو اچھے کپڑے پہن کے جاتا نہیں, برابر کپڑے دھو کے سارا برابر ایک پہ تھپی لگا کے رکھتی, خود کا تو فکر نہیں کرتی, میری فکر کرتی, ایک بات غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا, روٹی جل گئی تو کیا مسئلہ ہے, چلتا ہے. لیکن یہ کیا ہے, اسپیس میں جانے کے بعد سمجھ میں آیا, باہر جانے کے بعد میں تب سمجھ میں آیا, جب بیوی میں کی جاتی تب سمجھ میں آتا ہے ہاں کتنی غلطیاں کرتی, لیکن اس سے زیادہ غلطیاں میں کرتا ہوں, لیکن کتنی اچھی بیوی ہے, تب بہت سمجھ میں آتا ہے, پھر فون کرتا ہے اس کو. تو یہ معاملہ انسان کا عموماً ہوتا ہے, وقتی طور پر آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے, لیکن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اس جگہ سے تو سوچنے کے لیے بریدنگ اسپیس اس کو ملتا ہے. لہذا آدمی باہر جائے تھوڑی دیر کے لیے, دیکھے سوچے بیٹھے, اس کے بعد آئے, بہت ممکن ہے غصہ جائے گا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7, استعاذہ ہے, اللہ کی پناہ مانگنا غصے کے شر سے, شیطان کے شر سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اے نبی آپ معافی کا اخلاق اپنائیں اور وسعت رکھیں لوگوں کے لیے, وَأْمُرْ بِالْعُرْف اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں, بھلائی کی تلقین کریں, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں کی جو ہے بدتمیزی کو نظر انداز کیجیے, جاہلوں کو اوائڈ کیجیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور شیطان اگر آپ کے جی میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے, شیطان اگر آپ کے جی میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے, جوابی کچھ کرنا چاہیے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, آپ اللہ کی پناہ مانگیے, آپ اللہ کی پناہ مانگیے, اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے, وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے, آپ کے حال کو جانتا ہے, آپ کے مسئلے کو جانتا ہے. لہذا جب غصہ ہے کیا فرمائیں, جب شیطان آپ کے دل میں کچھ بات ڈالے آپ اللہ کی پناہ مانگو. تو معلوم یہ ہوا کہ غصے میں ایک انسان اللہ کی پناہ مانگے تو وہ شر سے محفوظ رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ, جب آدمی کو غصہ آئے اور وہ کہے اعوذ باللہ, بس اتنا کہے اعوذ باللہ, سکن غضبہ, آپ فرماتے ہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب ایک آدمی غصہ آنے پر کہے اعوذ باللہ تو اس کا غصہ کیا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے, اور اعوذ باللہ کہنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. اعوذ باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو جی میں آئے آدمی کہے. لیکن اللہ کی پناہ مانگے، یہ روایت صحیح روایت ہے. اسی طرح سے سلیمان ابن سورت کہتے ہیں استنبر رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دو لوگوں میں تو میں ہو گئی، غصے میں جھگڑا ہو گیا. وَأَحَدُهُمَا يَصُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ اِحْمَرَّ وَجْهُهُ، ایک آدمی ان میں سے دوسرے کو بری بری باتیں کہہ رہا تھا اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ اس کا غصہ جو ہے چہرہ لال ہو گیا تھا اس کا غصے کی وجہ سے. فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہیں تو اس کی جو حالت ہو رہی ہے، جو غصہ اس کو آئے ہوئے وہ چلا جائے گا. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر بس یہ اتنا کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا غصہ چلا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا غصے کا شیطان سے تعلق ہے، غصے کا شیطان سے تعلق ہے. شیطان غصے میں انسان پر سوار ہو جاتا ہے، پھر جہاں شیطان چاہتا ہے انسان کو لے جاتا ہے. لہذا اللہ کی پناہ میں انسان کو غصے کے حکم میں چلا جانا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نمبر 8، اللہ کے حلم اور عفو پر نگاہ. ظاہر بات ہے غصہ آیا ہے کسی کی غلطی پر آیا، اور اس کی غلطی پر ہم کو غصہ آنا صحیح ہے، لیکن کیا ہم غلطی نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ کو کتنا غصہ آنا چاہیے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ، دعا کیسے کرتے ہیں؟ اے اللہ پاپی ہوں، برا ہوں، جیسا بھی ہوں، ٹوٹا پھوٹا ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤں گا؟ اے اللہ مجھ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ اللہ سب معاف کر دے. اچھا، اتنے گناہ کر کے کیا چاہتا ہے؟ اللہ سے معاف. تو پھر تو کیوں دوسرے کو معاف نہیں کرتا ہے؟ تو بھی تو معاف کر. لہذا اصول ہم کو یہ دکھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہم معاف کرنے والے بنے اور اللہ کی طرف آدمی نگاہ رکھے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد اصبر علی اذن يسمعه من اللہ تعالی، بری بات کو سن کر، بری بات کو سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. انہم یجعلون للہ ندا ویجعلون له ولدا، لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کا شریک بناتے ہیں، اللہ کے اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ کے لیے شریک قرار دیتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے شرک کے باوجود، اللہ کو بیٹا ماننے کے باوجود، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود اللہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو عافیت دیتا ہے اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے، شرک کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے، معافی دیتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے، ان کو سزا نہیں دیتا ہے. اور ان کو دنیا میں کیا کچھ نہیں عطا کرتا ہے. فرعون کو کس نے دیا؟ اور فرعون ذو الاوتاد، اللہ نے اتنا سب کچھ دیا اس کو. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی برائی پر بھی صبر کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے. یہ اخلاق مومن کو بھی اپنانا چاہیے. اسی طرح سے نہ اپنی تقصیر پر نگاہ. دوسروں کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی، ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہماری طرف سے ان کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم کو معاف کریں، تو ہم کو بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. ان سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے. لہذا اپنی تقصیر پر نگاہ رکھنا ایک انسان کو غصے میں صبر دیتا ہے، نرم کرتا ہے. ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں الواجب علی العاقل اذا ورد علیہ شیء بضد ما تهواه نفسه، ایک انسان پر، عقل مند انسان پر یہ واجب ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی چاہت کے خلاف ہو، جب اس کی چاہت کے خلاف ہو، ان یذکر کثرت عصیانہ ربہ وتواتر حلم اللہ عنہ، جب کوئی اس کا غلام ہے، کوئی خادم ہے، یا بیوی ہے، یا اولاد ہے، اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کو غصہ آئے غلطی پر, تو وہ یہ دیکھے کہ میں بھی اپنے رب کے معاملے میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کتنا میرے معاملے میں حلم سے کام لیتا ہے, میری جہالت کے مقابلے میں اللہ کتنا برداشت سے کام لیتا ہے, میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں. ساری قدرت اس کے پاس ہے پھر بھی مجھ کو معاف کرتا ہے, کوئی مجبوری اس کی نہیں, میرے پاس مجبوری ہے اللہ کے پاس تو کوئی مجبوری نہیں, لیکن پھر بھی وہ معاف کرتا ہے, تو میں کیوں دوسروں کو معاف نہ کروں؟ یہ مزاج آدمی کے اندر آنا چاہیے. اسی طرح سے دسویں چیز اس میں یہ ہے کہ بے جا بحث و مناظرات سے بچے ہیں, اس لیے کہ اکثر غصے کی وجہ آپس کے حجت بازی ہوتی ہے. حجت میں ہوتا یہ ہے کہ تیری عزت میری عزت, تو چھوٹا میں بڑا معاملہ جو ہوتا ہے, اس سے جب کوئی آدمی بحث پر آتا ہے وہ دلائل سے دلائل کا مقابلہ نہیں کرتا ہے, پھر اب یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے بدلے دلیل کی بجائے مسئلے میں مسئلے کی بجائے ایک دوسرے کی ذات پر حملہ شروع ہو جاتا ہے, ایک دوسرے پر ہنسی اور مذاق شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں سے غصہ آتا ہے, یہاں سے آدمی بے عزتی پر ناراض ہوتا ہے, اور پھر جھگڑے اور لعنت اور تعلقات ختم ہونے تک بات جاتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ حجت بازی سے بچے. حجت باز شیطان ہے, بعض اوقات حجت کرنا بھی دین ہے, شیطان کی طرف سے دل میں یہ بات آتی ہے, حد تک امکان اس کو پرہیز کرے آدمی. بحث کرنے لائق بن کے بحث کرنا اچھی بات ہے, جب تک کہ ہم بحث و مباحثہ کرنے کے لائق نہ بنیں تب تک کہ ہم وہ کام بھی نہ کریں. لہذا یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. امام ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے, تھوڑے فرق کے ساتھ میں, لیکن ابو داؤد کی روایت صحیح حسن درجے کی ہے. آپ نے فرمایا میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں, کیا؟ ببیت فی ربض الجنہ, جنت کے کنارے ایک محل کی ایک گھر کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. کس کے لیے؟ من ترک المراء, جو آپس کی جھگڑے اور حجت بازی کو چھوڑ دے, وہ ان کا نہ محق, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ حق پر, میری زمین تیری زمین, میں صحیح ایسا نہیں, فلا ملک کا جو ہے پریزیڈنٹ بنا صحیح نہیں ہو, وہ بول رہا نہیں صحیح ہو, ایسا مسئلہ ہوا نوٹ بند ہوئے چالو ہوئے صحیح نہیں ہے, بولا ہے ہونا چاہیے تھا ایسا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے آخرت کا مسئلہ جڑا ہوا ہے, عقیدہ جڑا ہوا ہے نہیں, لیکن کیا ہوا, ایک نے بولا یہ نوٹ بدلنا نہیں چاہیے تھا, بولا بدلنا چاہیے تھا. اب دونوں کا نہ کوئی دین کا معاملہ ہے نہ کچھ, اس میں کوئی خیر ہے اس میں, لیکن آپس میں لڑ کے کیا ہوا, دونوں کے تعلقات خراب ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے میری بات صحیح ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حجت سے کچھ حاصل نہیں ہے, نہ وہ اپنی رائے بدلنے والا ہے, نہ اس معاملے کو منوا کے آخرت کا کوئی فائدہ ہے, ہے کچھ بھی نہیں ہے. ٹرین 3 بجے ٹائم پہ آئے گی, بولے نہیں آئے گی, میں بول رہا ہوں نا آئے گی, لڑ رہے ہیں ہم دونوں. ارے آئے تو بھی کیا جنت میں جائے گی لے کے ان کو, یہ نہیں آئے گی تو کیا جہنم میں چلے جائیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ بعض اوقات معاملات چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم حجت کر کے نقصان بڑا کر لیتے ہیں. تو یہاں ایسے یہ نہیں کہ آدمی توحید کے مسئلے میں کمپرومائز کر لے, یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہاں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے بحث کرنے سے. آدمی حق پر بھی ہو, بعض اوقات شیطان دل میں کیا ڈال, تو حق پر ہے پیچھے مت ہٹ, نہیں اس سے کچھ حاصل ہے کیا, نہیں ہے نا, چھوڑ آؤ ٹھیک ہے بابا تیرے کو صحیح لگتا ہے نا تو صحیح, بس دل خوش ختم کر دو معاملہ. ایسا بھی آدمی کو کرنا چاہیے, کیوں؟ اس سے تعلقات بگڑتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی عقل مندی ہے. جنگ جیتنے سے زیادہ آدمی جیتنے کی فکر ہونا چاہیے, اس کو یاد رکھیے. دعوت کے میدان میں کیا ہوتا ہے, بحث جیتنے سے زیادہ آدمی جیتنا, اس کا دل جیتنا ضروری ہے. ہم بحث تو جیت لیتے ہیں, اس کا دل کھو دیتے ہیں, اس کو کھو دیتے ہیں, وہ آئندہ کبھی نہیں آتا قریب. تو بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں, بحث کرنے والے کو جیتنے کی کوشش کریں, یہ زیادہ بڑی عقل مندی ہے. وہ آپ کو مل گیا مسئلہ ختم ہو گیا. لہذا یہ بھی ایک چیز ہے جو یاد رکھنے کی ہے. اور آخری چیز دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ چیز کہ مجھے کھلے چھپے ہر حال میں تجھ سے ڈرنے والا بنا، اور وکلمت العدل والحق فی الغضب والرضا، چاہے میں غصے میں ہوں یا خوش ہوں، اے اللہ حق بات بولنے کی، عدل کی بات اور حق بات بولنے کی مجھ کو توفیق دے، غصے میں اور خوشی میں مجھے حق اور انصاف کی بات بولنے والا بنا. یہ ابن حبان میں روایت موجود ہے اور یہ دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے، اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ کل ملا کے 11 باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی، جو غصے کے وقت میں انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر حال میں حق بات کہنے اور حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.